آج کے دور میں تورات اور انجیل دونوں کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے. وانزل التوراۃ والانجیل, اسی نے تورات اور انجیل اتاری, من قبل, اس سے پہلے. کیوں اتاری؟ ہدل للناس, انسانوں کی ہدایت کے لیے. من قبل سے مراد کیا ہے؟ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. وانزل الفرقان, اور اسی نے اتارا فرقان. یہاں فرقان سے مراد کیا ہے؟ قرآن. دوبارہ وضاحت کر دی گئی کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو چکا, اب ہدایت کے لیے, تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا آیا؟ فرقان, قرآن. فرقان کیوں کہا گیا یہاں اس کو؟ فرقان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرق کرنے والا, حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا. کتنا خوبصورت انداز ہے. پہلے کہا کہ ہم تمہاری کتابوں کو مانتے ہیں, وہ بھی اللہ نے اتاری تھی, وہ بھی ہدایت کے لیے آئی تھی, لیکن اب اللہ تعالی نے فرقان اتارا ہے جو پچھلی کتابوں کے اندر ایسی تعلیمات جو اللہ کی طرف سے نہیں تھی اور جو اللہ کی طرف سے تھی ان کے درمیان فرق کرنے والا ہے, یعنی قرآن کی شکل میں. ان الذین کفروا بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کریں. اب کون سی ہے اللہ کی آیات؟ کہاں ہے؟ سوچیں, کہاں؟ قرآن میں. جو لوگ قرآن کی آیات کو اللہ کی کتاب نہ مانیں, ان کا انجام کیا ہے؟ لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے پارے میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں, شاید 34% لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت کو مانے, ہاں یہودی ہوں یا عیسائی یا سابی, وہ سب جنت میں جائیں گے. اسی غلط فہمی کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ, اور یہ آیات اللہ کا لفظ فرقان کے بعد آ رہا ہے, جس سے مراد قرآن کی آیات ہیں. جو ان کا انکار کریں کہ ہم اس کو الہامی کتاب نہیں مانتے, ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب شدید, سخت عذاب ہے. کون سا عذاب؟ جہنم کا عذاب. گویا وہ جنت میں نہیں جائیں گے جو اس قرآن کو نہیں مانیں گے. واللہ, اور اللہ, عزیز, زبردست ہے. ذو انتقام, انتقام لینے والا ہے, بدلہ لینے والا ہے. نون قاف میم اس کا روٹ ہے, نقم. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا یخفا, نہیں چھپی ہوئی. لا یخفا, نہیں چھپی ہوئی, نہیں مخفی. علیہ, اس پر, شیئن, کوئی چیز, فل اردی, زمین میں, ولا فی السماء, اور نہ آسمان میں. لہذا اے لوگو, عیسیٰ علیہ السلام بھلا خدا کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ ساری زمین میں چل پھر کے دیکھے بھی نہیں, وہ آسمان تک پہنچے ہی نہیں کہ پورے آسمانوں کی سیر کر سکیں, اس کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ نہیں, تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو رکھتے ہوئے باقی تمام معبودان باطل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان اللہ کے سوا جو کسی کے آگے سر جھکائے, اس کی عبادت کرے, اس سے دعا مانگے, اس کو عالم الغیب و شہادہ سمجھے, خواہ وہ کوئی پیغمبر ہو یا ولی ہو یا بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, تو اس سب کے لیے یہی بات ہے کہ کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتی ہو اللہ کے سوا, اور یہ اللہ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور پھر ہو الذی یصورکم فی الارحام, وہی ہے جس نے تمہاری صورت بنائی رحموں میں. ارحام رحم کی جمع, جہاں ووم کے معنوں میں ہے, جہاں بچے کی تخلیق ہوتی ہے, پیدائش سے پہلے بچے کو جہاں بنایا جاتا ہے. یصورکم تمہاری صورت بناتا ہے، تمہاری شکل بناتا ہے اس اندھیری کوٹھڑی میں۔ سادوا اور رے سے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا، صورت بھی والدین کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کی شکل دیکھنے کو جاتا ہے، حالانکہ سب بچوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جسے دلہن کو دیکھا جاتا ہے ایسے بچے کو بطور خاص دیکھنے کو آتے ہیں لوگ۔ تو یصورکم، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے جو بالکل ایک اندھیری جگہ پر بنائی گئی، کوئی اور اندھیرے میں تصویر اور رنگ نہیں لگا سکتا اور اتنی باریک کاریگری نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی اور خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمائے کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا، جو چاہا، جیسے چاہا، آنکھوں کا رنگ بنایا، بالوں کا رنگ بنایا، سائز ہے لڑکی یا لڑکا، مکمل یا نامکمل، جیسے چاہا بنا دیا۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ ہر انسان کی شکل دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ تین چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، ایک رنگ، ایک قد اور ایک انسان کا سائز۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے رنگ کا شیڈ مختلف ہے۔ آپ کو بھی تجربہ کر کے دیکھیں، دس لوگ اپنے اپنے ہاتھ ساتھ جوڑ کے لائن میں کھڑے ہو جائیں، ہر ایک کا شیڈ مختلف ہوگا۔ سب کھڑے ہو جائیں، ہر ایک کا جیسچر، پوسچر، سائز جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے درمیان بھی، ایون ٹوئنز کے درمیان بعض اوقات کہتے ہیں بہت ریزمبلنس ہے، لیکن وہاں بھی فرق ہوتا ہے۔ اتنی کروڑوں کروڑوں کے ان گنت تعداد کی ورائٹی، کیا کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ ہماری فیکٹریاں تو ایک ہی جیسی چیزیں نکالتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی فیکٹری مختلف چیزیں پیدا کرتی ہے اور جیسے وہ چاہتا ہے پیدا ہوتا ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اپنی شکل خود بنا سکے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی الہ مگر وہی جو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اس رب نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ معبود کا کیا کام ہے؟ کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کا بھی انتظام کرے، جیسے ان کے کھانے پینے اور خوراک لباس کا انتظام کر رہا ہے۔ انسان کی ہدایت کا کام اس کا فرض تھا اور اس نے یہ فرض ادا کیا، اور وہی یہ کر سکتا تھا۔ کس طرح؟ کہ اس کے اندر جو صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں۔ مثلا سب سے پہلی صفت کیا بتائی گئی تھی یہاں پیچھے؟ کہ الحی۔ اب ایک شخص جو خود فوت ہو جائے، مثلا کارل مارکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 35 سال برٹش میوزیم میں پڑھتے ہوئے اس طرح گزارے کہ روزانہ ایک ہی کرسی پہ سارا دن بیٹھتا تھا، صبح سے شام تک، اور کئی سال تک اس کی یہ روٹین رہی۔ دنیا بھر کی کتابیں اس نے پڑھ ڈالی، اور جب اس کا وقت آیا کہ وہ دنیا کی رہنمائی کے لیے کچھ دے سکے، تو ایک دن اسی کرسی پر اس کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی رہنمائی کرتا، وہ خود بیچارہ مر گیا۔ اور ایسا ہی حال دنیا کے اور فلسفروں کا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی پڑھ پڑھ کر قابلیت حاصل کر کے جب اس قابل ہوتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے، تو خود روانہ ہو جاتا ہے۔ الحی، ہدایت دینے والے کی سب سے پہلی صفت کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ زندہ رہے، اگلے پچھلے سب حالات جانتا ہو۔ القیوم، قائم رکھنے والا ہو۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے جدید ترقی یافتہ دور میں جب لوگوں کو بہت علم ملا، تو انہوں نے ایسے اسلحے بنائے کہ جس سے دنیا کو قائم رکھنا تو کیا، اس کی ہلاکت کے سامان زیادہ ہوئے۔ اللہ نے جو علم اور ہدایت ہمیں دی، وہ دنیا کے بھلے اور امن اور اس کو قائم رکھنے کے لیے تھی۔ لہذا کوئی انسان کسی انسان کے لیے رہنما نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو ساری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو، پوری کائنات کو جانتا ہو، کسی ایک حصے کو نہیں. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس پہ کوئی چیز آسمان و زمین کی چھپی ہوئی نہیں. جو اگلی پچھلی حقیقتوں کو نہیں جانتا وہ صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے ملک میں مخصوص قسم کی بلڈنگز بن جاتی ہیں اور ان کے بنانے والے، مشورے دینے والے ماہرین اور انجینئر کون ہوتے ہیں؟ کسی دوسرے ملک کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو یہاں کے کلائمیٹ کا، ان کو یہاں کی ریکوائرمنٹ کا، یہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، لہذا ایسی بڑی خوبصورت، بظاہر دیکھنے میں بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کر دیتے ہیں جو عملی طور پر صحیح استعمال کے لائق نہیں ہوتی، زیادہ مفید نہیں ہوتی، جتنا اس پہ خرچ آتا ہے اتنی اس کی یوٹیلیٹی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہاں کے پورے حالات کا پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنے ملک میں، اپنے حالات میں، اپنے ویدر کنڈیشنز کو سامنے رکھ کے جو علم حاصل کیا وہ وہیں یوزفل تھا، یہاں نہیں تھا. کوئی بھی انسان آسمانوں اور زمین سب چیزوں کو جانتا نہیں، جب جانتا نہیں تو ان کی صحیح حقیقت معلوم نہیں اس کو، تو صحیح رہنمائی بھی انسانوں کی نہیں کر سکتا. جو کل کو نہ جانتا ہو وہ جز کو نہیں پہچان سکتا، حقیقت کو نہیں جان سکتا. صحیح راہ وہی دکھا سکتا ہے جو انسان کو پیدائش سے موت تک جانتا ہو، بلکہ اس کی پیدائش سے پہلے بھی جانتا ہو اور موت کے بعد بھی اس کے حال سے واقف ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں. فرمایا ہو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ہے جس نے تمہیں رحموں میں صورت بخشی، یعنی تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہاری ماں بھی تمہیں نہ جانتی تھی کہ تم لڑکی ہوگی یا لڑکے اور تمہارا نام کیا ہوگا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ہدایت وہی دے سکتا ہے، کتاب اتارنا اسی کا حق ہے کہ جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں. ہو الذی انزل علیک الکتاب، لیکن اس کتاب میں کیا ہے؟ منہ آیات محکمات، کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، پختہ ہیں، پکی ہیں، جس میں لفظ اور معنی کے اعتبار سے کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی تشابہ نہیں، کوئی کنفیوژن یا ابہام نہیں. ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی ماں، اصل، جڑ، بنیاد، بڑا حصہ. و اخر، اور دوسری، اخر کیا ہے؟ اخرا کی جمع. اور دوسری متشابہات، کچھ آیات متشابہات ہیں. متشابہات کیا ہیں؟ ایسا کلام جو دوسرے کلام سے اس طرح ملتا جلتا ہو کہ باہم امتیاز مشکل ہو. محکم، جس میں کوئی شک نہیں، الگ پہچانا جاتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے. لیکن متشابہ کون سا ہے؟ جس میں باہم امتیاز مشکل ہو، ملتا جلتا ہو، شبہ ڈال دے. یہ تو تھے لفظی معنی محکم اور متشابہ کے، لیکن اس سے مراد کون سی آیات ہیں؟ محکمات سے مراد وہ آیات جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے. مثلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتلى، یہ سب حکم کے واضح. یا کسی چیز سے روکا گیا ہو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں کہ کس کے قریب نہ جاؤ. پھر اسی طرح قصص، حکایات جو پچھلی قوموں کے آئے، جن کا مفہوم بالکل واضح اور اٹل ہے، جن کو پڑھ کے ایک منٹ میں معنی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور متشابہات، وہ آیات جن میں ایسے حقائق کا ذکر ہے جو انسانی حواس سے باہر ہیں، جن کا صحیح مفہوم انسان متعین نہیں کر سکتا. مثلا اللہ کی ہستی کی حقیقت، مثلا اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے اس کی کوئی ڈسکرپشن سنی ہی نہیں، لہذا کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا، ان کا واضح مفہوم ہم متعین نہیں کر سکتے. اسی طرح جنت و دوزخ، جن کو عقل سمجھنے سے قاصر ہے، وہ آیات جو عقل میں نہیں سماتی، عقل ان کی کوئی تعبیر نہیں کر سکتی، وہ آیات جن میں تاویل کی گنجائش ہے، تاویل، تاویل کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بجائے دوسرے مطلب کی بھی گنجائش ہے، یعنی جس کے باہم ملتے جلتے کئی مطلب نکلتے ہوں. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہنے کے علاوہ روح اللہ یا کلمۃ اللہ کہا گیا. اب یہاں کلمۃ اللہ کی بہت غلط تعویل یا روح اللہ کی غلط تعویل نصارہ نے کی، یہ ایک مثال کے طور پر. بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ ساری ہی آیات محکم ہو جاتی. تو یاد رکھیں کہ ہر انسان یا ہم سب کے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک کا تعلق ظاہر سے ہے، دوسرے کا تعلق باطن سے ہے. کچھ چیزیں ہم اپنی عقل، دماغ، آنکھ سے سمجھ سکتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو نہ ہماری آنکھ کو نظر آتی ہیں کیونکہ لمیٹڈ ہے نا آنکھ بیچاری کی رسائی. مثلا آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو دن میں بھی ستارے ہوتے ہیں مگر آپ کو نظر نہیں آتے. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو سورج کے آگے کچھ رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ اندھیرا ہو اور وہ نظر آئے. آپ ایک خاص فاصلے سے بڑھ کر سن نہیں سکتے، حالانکہ آپ کے کان موجود ہیں اور آواز بھی وہاں موجود ہے. مثلا اس وقت سڑک کا شور آپ نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کے کان لمیٹڈ فاصلے تک سنتے. آپ کی آنکھ اس کمرے سے باہر نہیں اب دیکھ سکتی کیونکہ رکاوٹ آ گئی بیچ میں. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم سونگھ نہیں سکتے حالانکہ وہ موجود ہوتی ہیں. مثلا پھولوں کے پاس سے آپ گزرے، ایک خاص فاصلے سے دور گزر رہے ہیں تو ان کا رنگ تو دیکھ سکتے، خوشبو نہیں سونگھ سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے. مثلا بادل ہیں، ہر شخص تو نہیں لگا سکتا نا، کہ مری میں آپ جائیں وہاں اگر آپ کے گھر کے اندر سے گزر رہے ہیں تو شاید آپ، مگر وہ بھی کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس کی حقیقت نہیں سمجھ میں آئے گی. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی کیونکہ عقل بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں. اس لیے انسان کو سمجھانے کے لیے یا اس کے تصور کو واضح کرنے کے لیے کچھ بات کی تو گئی لیکن وہ ضرورت کی حد تک کی گئی، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا. تو قرآن میں کچھ مضامین دنیا سے متعلق ہیں جو ہم کو نظر آتی ہے، وہ ہمارے عام واقعات، حالات، نشانیاں، چیزیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی، کان سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور کچھ امور قرآن میں آخرت سے متعلق ہیں جن کو ابھی ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں. مثلا دوزخ کیسی ہے، کوئی ہے ذریعہ کہ دیکھ سکے؟ کچھ بھی نہیں. سن سکے اس کی آواز کے کیسے آگ بھڑکتی ہے، کیونکہ قرآن میں دوزخ کی آواز کا بڑا ذکر آتا ہے، اس کی شدت نہیں، کچھ بھی نہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آخرت سے ہے. چونکہ انسان کو صرف دنیا میں نہیں رہنا، اسے آخرت میں جانا ہے، اس لیے ایسی آیات کی ضرورت تھی کہ ان کا بھی ذکر تو کر دیا جائے، ان کے معنی کل معلوم ہو جائیں گے ان کو. اور یہاں کیا کریں، یومنون بالغیب کہہ کر ان سے منوایا جائے کہ ایمان لیں. آگے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو صحیح رخ سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص اس وقت مجھے پیچھے سے دیکھ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ فرحت کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، میں نے خود دیکھا ہے آج ان کو، ان کی آنکھیں کوئی نہیں. اور وہ صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مجھے پیچھے سے دیکھ کر گیا ہے، اس نے آگے سے نہیں دیکھا جس طرف کو میری آنکھیں تھیں. ہم سب کی کمزوری یہی ہے کہ ہم صرف سامنے کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے. لہذا ہم بعض چیزوں کو سمجھنے میں ویسے ہی غلطی کر جاتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس پہ پکے ہو جاتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انبیاء علیہ السلام کو دکھوا دی اور ہمیں کہا ان پر ایمان لیا، جو وہ بتاتے ہیں اس کو مان لو. لہٰذا وہ چیزیں جو اصل میں ہم کو نظر نہیں آتی تھی، ان کے بتانے سے ہم کو نظر آنے لگی، ہم نے ایک امیجنیشن قائم کر لیا اور ان کو ہم مان گئے. ایک تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں، کچھ احکامات تو ایسے ہیں کہ جو سمجھ میں آتے ہیں اور ان کو ماننا بھی بہت آسان ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی اور ان کو ماننا بھی مشکل ہے، تو پھر ایمان کا امتحان ہے کہ اب کرتے کیا ہیں یہ لوگ. آزمائش بھی مقصود ہے, انسان کی لمیٹیشنز کا بھی ذکر ہے, اور انسان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات, کچھ دنیا اور آخرت دونوں کو کور کرنا قرآن کا کام تھا, اس لیے ایک ضرورت تھی کہ دونوں طرح کی آیات ہوں. فرمایا منہ آیات محکمات, اس قرآن میں کچھ آیات تو ایسی ہیں جو محکم ہیں, واضح ہیں, صاف ہیں, سمجھ میں آتی ہیں. ہن ام الکتاب, وہی کتاب کی اصل ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہ ان آیات کو مان جائیں اور ان پر عمل کر لیں. واخر متشابہات, کچھ دوسری کیا ہے متشابہات کی قسم میں سے ہیں, جن کے اصل مفہوم کو ہم سمجھ نہیں پاتے. جس طرح آیات دو طرح کی ہیں, ایسے ہی لوگ بھی دو طرح کے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, کجی ہے, بگاڑ ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ان آیات کے جن میں شبہ ہے, یہ جن کے معنی کو سمجھنے میں تشابہ لگ جاتا ہے, جو شبہ ڈال دیتی ہیں, جو صحیح طور پر سمجھ نہیں آتی, حالانکہ ان کی اپنی ایک ضرورت تھی. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ, فتنہ چاہنے کے لیے, فتنہ پردازی کے لیے. وابتغاء تأویلی, اور اس کے مطلب نکالنے کے لیے, یعنی اپنے من مانے, اپنی مرضی کے. پر یہی تو انسان کا امتحان ہے کہ اللہ نے جب ایک صاف ستھری واضح چیز رکھی تو اسے چھوڑ کر ایک دوسری چیز جو ہمارے لیے دراصل امتحان ہے, آزمائش ہے, اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہوتی, ٹیڑھ ہے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو صحیح اینگل سے دیکھیں, صحیح طرف سے دیکھیں, صحیح نگاہ سے دیکھیں. اگر آپ کسی کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھ اس کی بیک سائڈ رہے ہیں تو آپ کا اینگل غلط ہے دیکھنے کا. اب آپ کہیں نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں جھوٹ نہیں کہہ رہا, اور اس پر ڈٹ جائیں اور اڑ جائیں, اور آپ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ فلاں شخص کے چہرے پہ آنکھیں ہیں نہیں, تو آپ اپنی لاجک سے بالکل ثابت کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات یہ نہیں تھی کہ آنکھیں نہیں تھی, اصل بات یہ تھی کہ دیکھنے والے کا اینگل درست نہیں تھا. اور وہ کیوں درست نہیں تھا؟ کہ اس کے دل میں ٹیڑھا پن تھا. وہ ٹیڑھا پن کیوں تھا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلی, فتنے کی تلاش میں اور مانی پہنانے کی کوشش میں, من مانے مانے کرنے کی کوشش میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے الذین فی قلوبہم زیغ, پس تم ان سے دور رہو. ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے جن کا دیکھنے کا اینگل ٹیڑھا ہے, جن کے نگاہ کا اینگل اس لیے ٹیڑھا کہ ان کا دل ٹیڑھا, ان کے دلوں میں بغض ہے اسلام کے لیے, عداوت ہے, حسد ہے, لہذا وہ سیدھی بات کو بھی الٹا دیکھتے ہیں. ایک اور حدیث بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر تین باتوں کا خوف ہے, مجھے اپنی امت کے بارے میں تین باتوں کا خوف ہے. اول یہ کہ مال بہت مل جائے گا جس کی وجہ سے باہم حسد میں مبتلا ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہ جتنا جس کو زیادہ مال یہ دنیا ملتی ہے, دوسرے لوگ اس سے اتنا ہی حسد کرنے لگتے ہیں اور کچھ تو خون کرنے لگیں گے. حسد کا نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف, جنگ و جدل, حتیٰ کہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے, مار پٹائی اور قتل و غارت بھی ہو جاتی. دوسرے یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات, ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. دوسرا خوف کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہر شخص قرآن کی تفسیر میں مشغول نظر آتا ہے اور ایسی آیات کے من مانے معنی نکالتا ہے، یا نہ صرف ایسی آیات بلکہ بعض محکم آیات میں بھی شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کی مثالیں بھی آپ کو دی جائیں گی، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ کے ہیں، دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے. اصل حصے قرآن کے چھوڑ کر کیا کریں؟ جو سمجھ نہیں آتے یا جن کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا پیچھا کرنے لگے، اپنی صلاحیتیں اور طاقتیں ان میں گنوانے لگے. تیسرے یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں. تیسرا خوف کیا آپ نے ظاہر کیا؟ کہ علم زیادہ ہو جائے تو اس کو ضائع کرنے لگے اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں. علم بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں. اب مثال کے طور پر آیا تو متشابہات میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ، قرآن پاک میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اب اگر ہم ساری دنیا مل کر بھی اس بات پہ غور و فکر کرنے لگیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا تو اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی اور انسان کے پاس ہے. کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کہ ہم معلوم کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، استوى علی العرش. امام مالک سے کسی نے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے. یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہیں، کیسے یہ نہیں ہم کو معلوم، مجہول ہے، لا علم ہے ہم، اور اس کے بارے میں سوال جو ہے بدعت ہے، یعنی ناپسندیدہ چیز ہے. بدعت نئی چیز جو دین میں نکالی جائے، یعنی صحابہ کرام اس قسم کا علم نہ حاصل کرتے تھے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور نہ ہی انکریج کیا گیا. مثلاً تیرے رب کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب وہ عرش ہے کیسا؟ کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی کو معلوم. وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے یہ بھی نہیں پتا. کیسے اٹھائے ہوں گے، سر پر یا ہاتھ پر یا کسی اور چیز پر، کچھ پتا نہیں. لیکن یہ ہوگا. بتایا کیوں گیا؟ کہ قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے. تو کوئی بھی چیز جو نہ دیکھی ہو اور کسی نے بھی نہ دیکھی ہو تو اس کے بارے میں جب کبھی معلومات آئیں تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ آمنا بھی قرآن میں آیا، بس ٹھیک آیا ہوگا، سمعنا و اطعنا، صدقنا، ہم نے تصدیق کی. تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الف واو لام اس کا روٹ ہے اصل کی طرف لوٹنا، کسی چیز کی اصل حقیقت معلوم کرنا، کسی چیز کی تفسیر و تعبیر اور بیان اور توضیح. تو وابتغاء تأویلی اس کا مطلب تلاش کرنے کو، یعنی اپنا منمانا تفسیر کرنے کو.